أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. اس نشست کا موضوع آپ نے سن لیا ہے، فتنہ دجال اور نزول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. یہ موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے، ہر مسلمان کو اس سے روشناس ہونا چاہیے. ویسے آپ نے دو الگ چیزیں ایک موضوع میں جمع کر دی ہیں، فتنہ دجال اور نزول عیسیٰ، یہ دو مستقل الگ موضوع ہیں. فتنہ دجال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام میں بس یہ ایک تعلق اور ربط ہے کہ جب دجال کا فتنہ پوری دنیا کو ڈھانپ لے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کو نزول عمل میں آئے گا، اور وہ آ کر دجال کو قتل کر دیں گے. میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں موضوع دو الگ نشستوں میں بیان ہوں. آج فتنہ دجال کے حوالے سے کچھ باتیں ہو جائیں. دجال جس کا لقب مسیح ہے, اور یہ لقب بھی بعض لوگوں کو پریشان کر دیتا ہے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی مسیح ہے, وہ مسیح ابن مریم ہے, اور یہ مسیح دجال ہے. مسیح لغت عرب میں دونوں معانی کو شامل ہے, مسیح خیر مسیح شر. جو انسان انتہائی کذاب ہو دجال ہو اور تلبیس کرنے والا ہو حق و باطل میں, وہ مسیح شر کہلاتا ہے. اور جو انسان ہدایت پر قائم ہو اور ہدایت کا درس دینے والا ہو, وہ مسیح خیر ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کا لقب اس لیے دیا گیا ہے کہ ان کے ہاتھوں سے خیر عام ہوئی, مسح. آپ جانتے ہیں ہاتھ پھیرنے کو کہتے ہیں, پاؤں پر مسح کرنا, جرابوں پر یا سر پہ مسح کرنا, یعنی ہاتھ پھیرنا. عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے تھا کہ وہ جسم پر ہاتھ پھیر کر بیماروں کو اللہ کے حکم سے شفا دیا کرتے, بلکہ بڑے خطرناک مرض جیسے ایک انسان اندھا ہے وہ بینا ہو جاتا ہے, ایک انسان کوڑھی کا مریض ہے یا برس کا مریض ہے, تو آپ ہاتھ پھیرتے اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتے, بلکہ اللہ کے حکم سے آپ مردوں پر ہاتھ پھیرتے وہ زندہ ہو جاتے. تو اللہ تعالی نے جو آپ کے ہاتھ میں ایک شفا رکھی تھی, اس تعلق سے آپ کو مسیح کہا جاتا, اور دجال کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ مست ایک معنی مٹ جانا, اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی تھی, تھیر ہو گئی, منسوخ العین, ایک آنکھ سے وہ اندھا ہوگا. تو اس معنی کے تعلق سے اسے مسیح کہا جاتا ہے کہ وہ منسوخ العین ہے, اسے مساحت زمین کو ناپنا, یہ بھی اس کا معنی ہے. تو چونکہ دجال پوری دنیا میں جائے گا مکہ اور مدینہ کے علاوہ, تو اس مساحت کے تعلق سے بھی اسے مسیح کہا جاتا ہے. اس کا معنی یہ اشکال نہیں ہے, عیسیٰ علیہ السلام مسیح کسی اور معنی میں ہے اور دجال کا مسیح ہونا کسی اور معنی میں. دجال کو پہچاننا ضروری, اس کو پہچاننے کے دو فائدے ہیں, ایک یہ کہ اگر ہمارے دور میں دجال آ گیا تو ہم چونکہ اس کی پہچان رکھتے ہیں تو اس سے بچنا آسان ہوگا, اگر شر کا تعارف نہ ہو تو شر سے بچنا مشکل ہوتا ہے, اس لیے شر کا تعارف چاہیے. حذیفہ بن یمان کا بیان ہے رضی اللہ عنہ کہ
كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. کہ لوگ نبی علیہ السلام سے خیر کا سوال کرتے، میں شر کا سوال کرتا تاکہ شر کو پہچان کر اس سے بچنا ممکن ہو. تو اس معرفت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ ہمارے دور میں آ گیا تو اس پہچان کی وجہ سے اس سے بچنا آسان ہوگا اور ممکن ہوگا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہمارے دور میں نہ آیا تو بہت سے ایسے شواہد ہیں اور خطرناک امور ہیں جو دجال میں پائے جاتے ہیں اور دوسروں میں بھی پائے جا سکتے ہیں. وہ مواصفات یا وہ امور جن کی بنا پر دجال ایک فتنہ ہے، وہ فتنے اپنی اپنی شکل میں دجال کے علاوہ بھی نمودار ہو سکتے ہیں. تو ہم دجال کے فتنے ان فتنوں پر منتقل کر کے دجال کی طرح ان سے بچنے کی کوشش کریں. اس لیے سرف صالحین اپنی اولاد کو، لوگوں کو فتنہ دجال سے روشناس کرایا کرتے تھے تاکہ اس عظیم فتنے سے بچاؤ ممکن ہو. بلکہ طاووس بہت بڑے تابعی، ان کا فتویٰ تھا کہ جو تشہد میں وہ دعا نہ پڑے جس دعا میں دجال کے فتنے کا ذکر ہے اور اس سے پناہ مانگی گئی ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ نماز دوبارہ پڑھے، وہ نماز لوٹائے. اس قدر یہ فتنہ سنگین ہے. تو سب سے پہلے دجال کے جسمانی تعارف، کیونکہ اس کے جسمانی تعارف میں کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو عام اکثر پائی جاتی ہیں لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جو اس کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں. اب یہ تمام احادیث کے الفاظ ہیں بِأَنَّهُ شَابٌ احمر، کہ وہ نوجوان ہوگا، یہ ایک عام صفت ہے، نوجوان بہت ہے، احمر اور اس کا سرخ رنگ ہوگا، عریض الصدر اور چوڑا سینہ ہوگا، اور جعد ان کے الفاظ بھی، اس کے بال بہت ہوں گے اور گھنگریالے ہوں گے. یہ عمومی صفات ہیں، یہ صفات بہت سے لوگوں میں پائی جاتی. نبی علیہ السلام نے ایک شخص سے اس کو تشبیہ دی، عبد العزیٰ بن قطن، فرمایا کہ اس کی شکل عبد العزیٰ کے مشابہ ہے. عبد العزیٰ یہ جاہلیت میں شخص تھا اور مر گیا، اور جنہوں نے اس کو دیکھا ہوا تھا وہ دجال کی شکل و صورت کو زیادہ سمجھ گیا اور پہچان گیا. لیکن کچھ صفات اس کی ایسی ہیں جو اس کو دوسروں سے ممیز کرتی. تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہ اعور عینہ الیمنى، وہ اپنی دائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی دائیں آنکھ بے نور ہوگی، اور اس آنکھ کی حیات کی پہچان لو کأنها عینہ طافیۃ، جیسے ایک سڑا ہوا انگور کا دانہ ہو بالکل بجا ہوا اور سڑا ہوا, اس طرح اس کی ایک آنکھ ہوگی. اور بائیں آنکھ کے بارے میں فرمایا کہ علیہا زفرۃ, اس آنکھ پر بھی ایک زفرۃ غلیظہ, ایک بڑا سخت قسم کا مسا ہوگا جس نے اس آنکھ کو اور اس کے بیشتر حصے کو چھپایا ہوگا, یعنی اس کی دونوں آنکھیں بے نور ہوں گی لیکن ایک آنکھ میں کچھ نور ہوگا اور ایک بالکل بے نور ہوگا, معیوب دونوں ہوں گے. یہ علامت دجال کو دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتی ہے. اس قسم کی آنکھیں دیکھنے کی موجود نہیں. اور دوسرا علامت آپ نے بیان فرمائی کہ مقصوب بین عینیہ کافر, اس کی پیشانی پر دو آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا. اور یہ کون پڑھ سکے گا؟ ہمارا کہ یقرا ہوں کل مومن, یہ ہر مومن پڑھ سکے گا, غیر مومن نہیں. حتیٰ کہ ہمارا کہ قاتل او غیر قاتل, خواب مومن پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا, لیکن اپنے ایمان کے نور کی وجہ سے اور اپنی توفیق اور ہدایت کی وجہ سے وہ دجال کی پیشانی پر کافر پڑھ دے گا. اور جو غیر مومن ہے, چاہے وہ کتنا بڑا کاتب ہو, کتنا بڑا پڑھا لکھا ہو, وہ نہیں پڑھ سکے. یعنی پیشانی پر یہ الفاظ پڑھ لینا اس دور میں بندے کے ایمان کی نشانی ہو, اور جو نہیں پڑھ پائے گا, خواہ وہ کتنا بڑا کاتب ہو اور کتنا بڑا وہ تعلیم یافتہ ہو, یہ نشانی ہوگی اس کے کفر کی یا نفاق کی, یہ بدعقیدگی کی, یا یہ کہ وہ عند اللہ غیر مقبول ہے. اور تیسری چیز فرمایا کہ لا یولد لہ, دجال کے ہاں کسی بچے کی ولادت نہیں ہوگی. اور چوتھی چیز جو اس کی ایک مميز علامت ہے وہ یہ ہے کہ ما خلق اللہ فی ذریت آدم رجلا اعظم منہ, کہ اللہ تعالیٰ نے پوری اولاد آدم میں اس سے بڑی جسامت والا انسان پیدا نہیں کیا. سب سے بڑی جسامت دجال کی ہوگی, یہ بھی ایک مميز علامت. اس سے بڑا جسم اللہ نے پوری اولاد آدم میں پیدا نہیں کیا. تو یہ کچھ خاص علامتیں دجال کی. دجال کو دجال اس لیے کہا جاتا ہے, یہ اس کا تقریباً نام ہی بن چکا ہے, کہ یہ دجل کرنے والا, فریب دینے والا, جھوٹ بولنے والا, اور حق پر باطل کو غالب کر دینے والا. اور ایک وجہ یہ بھی اس کے نام کی کہ چونکہ یہ پوری دنیا پر چھا جائے گا اپنی فوج کے ذریعے, اپنی سپاہ کے ذریعے پوری دنیا پر چھا جائے گا, پوری زمین کو ڈھانپ لے گا. اور دجل میں ڈھانپنے کا معنی موجود, یا تو حق کو باطل سے ڈھانپنے کی وجہ سے, اور یا پوری زمین کو, پوری دنیا کو اپنی فوج کے ذریعے ڈھانپنے کی وجہ سے اس کا لقب یا اس کا نام دجال ہو گیا. اس کی جمع دجالون, یہ جمع سالم ہے, اور دجاجلہ بھی آتی ہے جمع تفسیر, دجاجلہ یہ بھی منقول ہے. اس کے اس حلیے کی معرفت کے بعد یہ ایک سوال ہے کہ دجال اس وقت ہے یا نہیں, پیدا ہو چکا یا آگے پیدا ہوگا جب اس کا زمانہ ظہور آئے گا. احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دجال پیدا ہو چکے ہیں، موجود اس وقت بھی موجود ہیں. احادیث میں دو طرح کی روایات موجود ہیں اور ان کو تعارض نہیں. ایک روایت کے مطابق عبداللہ بن سیاد جو یہودی تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا، اس میں کچھ کہانت تھی، کاہن تھا اور ساحر تھا، اور اپنی کہانت کے زور سے باتیں کیا کرتا تھا اور بعض اوقات غیب کی خبریں بتا دیا کرتا تھا، کیونکہ کاہنوں کے رابطے شیطانوں سے ہوتے ہیں اور شیطان غیب کی خبریں بتا دیا کرتے ہیں، جسے وہ کاہن لوگوں کے سامنے کھولتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اور لوگ ان کی قدرت کے قائل ہو جاتے ہیں اور یوں گمراہی کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے امتحان کی نبی علیہ السلام بھی گئے اس کو چیک کرنے کے لیے، اور جانے سے پہلے آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ قد خبأت له خبیہ، کہ سنا ہے وہ غیب کی خبریں بتاتا ہے، تو میں اپنے دل میں ایک چیز چھپا کر جا رہا ہوں اس کے پاس، اور وہ سورۃ دخان، یہ سورۃ دخان کی آیت کہ فرد عقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، کہ اس دن کا انتظار کرو جب یہ آسمان دھواں بن کر آئیں گے. تو یہ دخان اپنے دل میں میں چھپا کر جا رہا ہوں اور دجال سے پوچھوں گا. چنانچہ ابن سیاد کے پاس چلے گئے اور آپ کو میں قد خبأت له خبیہ، میں نے ایک دل میں بات چھپا رکھی، بتاؤ وہ کیا ہے. تو اپنا کچھ ناک سے چڑھانے لگا اور کہا کہ الدخ الدخ، یعنی پورا لفظ دخان نہ بول سکا، لفظ دخان پورا نہ بول سکا، الدخ. میں وہ بھاپ کے اس نے یہ بات بتا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوٹ چلو، اس کا رابطہ شیطانوں کے ساتھ، اور فرمایا کہ اخصا فلن تعدو قدرک، اللہ کے دشمن تو ذلیل ہو جائے، تو اس قدر سے نہیں بڑھ سکتا جس میں تجھے اللہ نے قائم کر رکھا ہے. یہ تسخیر تجھے اللہ نے اگر دی ہے لوگوں کا امتحان لینے کے لیے تو اس قدر سے تو آگے نہیں بڑھ سکتا. اور آپ نے جو یہ فرمایا کہ اس کا رابطہ شیطانوں کے ساتھ ہے اس لفظ دکھ کے بنا پر، کیونکہ شیطان جب عبادت کرتے ہیں یا کوئی لفظ بولتے ہیں تو لفظ مکمل نہیں بول پاتے، لفظ دخان مکمل نہ بول پائے اور دکھ دکھ کہنے لگے. اور ابن سیاد اسی دکھ کو سن کر کہتا ہے کہ آپ کے دل میں دکھ ہے. تو فرمایا کہ جس قدر پہ تجھے اللہ نے رکھا ہے تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات متعین نہیں فرمائی کہ ابن سیاد دجال ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو دجال کی صفات بتائی، اللہ تعالی نبی علیہ السلام کو دجال کی صفات سے آگاہ کیا ہے اور اس کی شخصیت کا تعین نہیں کیا کہ وہ کون ہے، لہذا کچھ صفات اس پر منطبق آ رہی. اس کی بنا پر بعض صحابہ جیسے عبداللہ بن عمر وغیرہ، اسے خود رہی، وہ حلفن کہا کرتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال، ابن سیاد ہی دجال. عبداللہ بن سیاد جو اسلام لا چکا تھا اپنے بارے میں یہ بات سن کے پریشان ہوتا، بلکہ ایک سفر میں ابن عمر سے اس نے کہا کہ مجھے تم دجال کیوں کہتے ہیں؟ تم نبی علیہ السلام کی حدیثوں کے حافظ ہو، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ کافر ہوگا اور میں مسلمان ہوں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس کی اولاد بھی ہوگی اور میری اولاد موجود ہے، عمارہ میرا بیٹا مدینے میں موجود ہے. اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مکہ اور مدینہ نہیں جائے گا, اور میں مدینے میں پیدا ہوا ہوں, مدینے سے مکہ تمہارے ساتھ جا رہا ہوں عمرہ کرنے کے لیے, تو مجھے تم دجال کیوں کہتے؟ مگر اس کے باوجود بعض صحابہ اس کے دجال ہونے پر مصر تھے, اور ان کی ان باتوں کا جواب یہ تھا کہ اب تم یہ کام کر رہے ہو لیکن جب تم منحرف ہو جاؤ گے اور دجال کے روپ میں ظاہر ہو گے اس وقت تم ان کاموں میں سے کوئی کام نہ کر سکو. اس کا ایک بیٹا تھا عمارہ جو علماء تابعین میں سے تھا اور احادیث کا راوی ہے اور بہت سی حدیثیں اس نے روایت کی, امام مالک رحمہ اللہ کے مشائخ میں سے. اور محدثین نے اچھے الفاظ سے اس کا ذکر کیا, چاہیے عبداللہ بن سیاد ایک عرصہ صحابہ کرام کے ساتھ رہا, اس کے بعد یوم الحرہ وہ غائب ہو گیا, کہاں گیا اس کی کوئی خبر نہ چل سکی. تو ایک روایت تو یہ ہے کہ ابن سیاد ہی دجال, اور بہت سے صحابہ کا یہ قول, لیکن ایک دوسری روایت جو فاطمہ بنت قیس کی حدیث ہے صحیح مسلم میں ہے, تمیم تاری کے واقعے پر مشتمل ہے, اس میں ایک شخص کا ذکر ہے جس میں دجال کی صفات, یہ ایک طویل قصہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمیم داری نبی علیہ السلام کے پاس آیا, اسلام قبول کیا اور اپنا واقعہ بیان کیا جو سفر میں پیش آیا. نبی علیہ السلام نے ایک نماز کے بعد صحابہ کو روک لیا کہ بیٹھو, اور آپ ممبر پر تشریف لائے اور آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں تمیم داری کا واقعہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے, اور دجال کے بارے میں جو باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں تمیم داری وہ باتیں سن کر آئے دجال کے منہ سے, تم بھی سن لو تاکہ تمہیں تعارف بھی ہو جائے تمہارا ایمان بھی بڑھ جائے. یہ طویل حدیث, اس قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ تمیم داری 30 افراد کے ساتھ سمندر پر سفر کر رہا تھا, وہ افراد بنو لخم اور بنو جزام قبیلے سے تھے, یہ راستہ گم کر بیٹھے اور تقریباً ایک مہینہ سمندر میں بھٹکتے رہے, اور ایک مہینے کے بعد ان کی کشتی ایک جزیرے پر آ کر ٹھہری. جب لنگر انداز ہوئی تو یہ باہر نکلنے لگے, باہر ایک داپا تھا ایک جانور بڑا ہیبت ناک, بناتے ہیں کہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا اور اتنے زیادہ بال تھے اس کے جسم پر کہ ہم اندازہ نہ کر پائے کہ اس کے جسم کا اگلا حصہ کون سا پچھلا حصہ کون سا. ہم نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں جساسا ہوں, اور مجھے چھوڑو یہ سامنے جو دیر ہے جو عمارت ہے دیر عیسائیوں کے گرجا کو بولتے ہیں, اگر وہ گرجا شہر میں ہو تو وہ کلیسا کہلاتا ہے, اور اگر شہر سے باہر کسی فضا میں ہو اور کسی جنگل میں ہو تو وہ دیر کہلاتا ہے. اس میں ایک شخص تمہارا منتظر, تم اس کو جا کر دیکھو, اس کی باتیں سنو, اس سے باتیں کرو, وہ تمہارا منتظر. چنانچہ تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم اس دیر میں چلے گئے, تو ہم نے دیکھا ایک شخص بندہ ہوا, اتنا بڑا انسان ہم نے نہیں دیکھا, اتنی بڑی جسامت ہم نے آج تک کسی انسان کی نہیں دیکھی, اور بڑی کوجر قسم کی بیڑی میں اس کو باندھا ہوا ہے, اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں اور گھٹنوں سے لے کر پاؤں تک بڑی کوجر بیڑیوں اور سنگلوں میں اس کو جکڑا ہوا ہے. اس نے کچھ باتیں ہم سے پوچھی, کچھ علاقوں کے بارے میں اور کچھ چشموں کے بارے میں ہم نے بتا دی. پھر اس نے پوچھا ایک نبی جو نبی الامیین ہے جس کی یہ صفت ہے, وہ ظاہر ہوا یا نہیں ہوا؟ پہلے ان کے بارے میں پوچھا کہ تمہارا علاقہ کون سا, عرب میں سے. اس نے کہا عرب میں ایک نبی نے آنا تھا کہ نبی الامیین, وہ نبی ظاہر ہوا یا نہیں ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ظاہر ہو چکے. پوچھا اس کا معاملہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ؟ کہا کہ معاملہ اس کے غلبے کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے, وہ آس پاس کے علاقوں کو فتح کر چکے ہیں, اور اپنی وہ قوم جس نے اس کو جھٹلایا تھا اس قوم پر بھی وہ غلبہ پا چکے ہیں, اور اب جو دور دراز کے علاقے ہیں ان علاقوں کا قصد ہے, رخ ہے, اور ان کو دعوت کا پروگرام بن رہا ہے. دجال نے کہا کہ اگر سارے لوگ اس نبی کی اتباع کر لیں تو ان کے لیے بہتر. پھر دجال نے کہا کہ اب تم میرے بارے میں سنو, میں وہ شخص ہوں جو پوری دنیا کی صحت کروں اور پوری دنیا کا غلبہ حاصل کروں, ہر علاقے میں جاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کی. جب میں مکہ اور مدینہ داخل ہونے کے لیے کسی راستے پر چلوں گا تو میں دیکھوں گا کہ بہت سے ملائکہ بالکل شمشیریں پرہنا لے کر, بے نیام تلواریں لے کر مجھ پر لپکیں گے, اور میں وہاں سے بھاگ جاؤں گا, مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا, باقی پوری دنیا کی سیاحت کروں اور دنیا کی ہر جگہ جاؤں گا, ہر علاقے میں جاؤں. ایک حدیث میں چار مساجد کا ذکر بھی آتا ہے, مسجد حرام, بیت اللہ, مسجد نبوی, بیت المقدس اور مسجد طور, جہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی ہوا, وہاں ایک مسجد قائم ہے, وہاں بھی داخل نہیں ہو سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خبیث انسان کے بارے میں جو خبریں تمہیں میں نے بتائی, تمیم داری اس سے مل کر آ رہے اور ان تمام خبروں کی تصدیق ہو رہی, تو میں نے تمہیں جمع کیا تاکہ تمہیں اس کا تعارف ہو جائے. چنانچہ امت کے بیشتر علماء کا, محدثین کا, فقہا کا یہی قول ہے کہ یہی شخص دجال ہے. عبداللہ بن سیاد کو بھی دجال بعض صحابہ نے کہا کہ یہ دونوں قول آپس میں متعارف نہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سیکون فی امتی ثلاثون دجالا, کہ میری امت میں 30 دجال ہوں, تو ان دجالوں میں سے یہ بھی ایک دجال ہے. عبداللہ بن سیاد جو کچھ عرصہ اسلام کی حالت میں رہا پھر روپوش ہو گیا اور اس کے فکروں سے ہمیں آگاہی نہیں ہے, اور بعض صحابہ اس کے دجال ہونے کے قائل ہیں, تو یہ دجال اکبر نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کی جو خبر ہے کہ 30 دجال آئیں گے ان میں سے ایک یہ بھی ہو سکتا. دجال اکبر یہی جس کو تمیم داری مل کر آئے اور نبی علیہ السلام کو اس کی اطلاع دی, اور جو اس کی صفت اللہ کے نبی نے بیان کی وہ اس کے اندر موجود تھی, تو نبی علیہ السلام نے اس کی اس خبر کی تصدیق کر دی. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے اور کسی ایک مخفی جزیرے میں وہ موجود ہے اور بیڑیوں میں جھگڑا ہوا ہے, جب اس کا وقت آئے گا تو وہاں سے وہ نکالا جائے گا اور کھولا جائے گا اور پوری دنیا کو اپنے فتنوں کی لپیٹ میں لے لے گا. یہ بہت بڑا فتنہ ہے, اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں, بہت بڑا فتنہ ہے, تو پوری دنیا کو اپنے فتنوں کی لپیٹ میں لے لے. وقت کون سا ہے جب وہ نکلے گا اس کا کوئی تعین نہیں, بلکہ علامات قیامت کا اور ان کے اوقات کا کوئی تعین نہیں, اور تعین نہ ہونے میں حکمت یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اللہ کے خوف اور خشیت کو اپنے اوپر قائم رکھیں, اگر وقت کا تعین ہو تو انسان اس وقت کا انتظار کرے کہ جب وقت آئے گا اپنے آپ کو سنبھال لیں گے. نہیں, یہ فتنے پیدر پہ آئیں گے جن کی اوقات کا تعین نہیں ہے. تم استقامت پر قائم رہو اور تقوی اور خشیت کی راہ پر قائم رہو. کچھ حدیثوں سے اشارے ملتے ہیں کہ دجال کی آمد کے وقت اور آمد سے قبل اور آمد کے بعد اس زمین پر کثرت سے زلزلے آئیں گے. ان زلزلوں کا آنا اور بڑے بڑے ہیبت ناک زلزلے جو علاقوں کے علاقے تباہ کر دیں گے, یہ وقت ہوگا دجال کے ظہور کا, امام مہدی کے خروج کا اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا. کیونکہ یہ تینوں واقعات پیدر پہ ساتھ ساتھ ہوں گے, پہلے دجال, پھر ظہور مہدی, پھر نزول عیسیٰ, پھر ان ادوار میں زلزلے بہت. تو یہ ایک علامت ہے, لیکن وقت کا تعین نہیں, وقت کا تعین نہیں. حکمت یہ ہے کہ ہم استقامت کی راہ پر قائم رہے اور جو اللہ رب العزت کی وحی ہے اس سے منسلک رہے, کتاب اللہ سے, سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ فتنوں میں عبادت کرنا سب سے افضل عبادت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, العبادت فی الحرج کہجرت الیہ, کہ جو شخص فتنوں میں استقامت پر قائم رہے اور عبادت کرتا رہے اللہ تعالیٰ کو اتنا اجر دے گا کہ گویا وہ شخص ہجرت کر کے میرے پاس آ گیا, وہ میرے پاس میری صحبت میں آ گیا, اتنا اس کو اجر ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ العابد فی الفتنہ کالقابض علی الجمر, یہ معاملہ مشکل ہے کہ فتنوں میں عبادت کرنے والا اور استقامت پر قائم رہنے والا ایسے ہوگا جیسے اپنی مٹھی میں آگ کا انکارا دبائے بیٹھا ہے. بڑا تکلیف دہ کام, یہ آگ کا انکارا ہو مٹھی میں اور وہ بند ہو, اس کو برداشت کرنا بہت مشکل. لیکن جو اس عظیمت کے راستے کو سمجھ لے, استقامت پر, عبادت پر, پیغمبر اسلام کی سنت پر قائم رہے, وہ افضل ترین انسان ہوگا. نبی اسلام کا فرمان ہے کہ اسے ایک شخص کو 50 افراد کی عبادت کا ثواب ملے گا, اور 50 افراد اس دور کے نہیں بلکہ میرے دور کے صحابہ کرام. تو یہ پہلا درس ہے, یعنی ان فتنوں کے, اس قسم کے دیگر فتنوں میں ہمارا کام کیا ہو, عبادت پر, استقامت پر قائم رہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق کا سوال کیا. تو دجال کے وقت ظہور کا بیان نہیں, لیکن یہ ایک علامت موجود ہے احادیث میں کہ اس دور میں زلزلے بہت آئیں گے, کثرت سے زلزلے آئیں گے. دوسری چیز, دجال کہاں ظاہر ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے خراسان کا ذکر کیا ہے. یہ خراسان ایک علاقہ بہت بڑا, اس دور میں یہ سارا افغانستان, روس, ایران, یہ سب خراسان کے علاقہ کہلاتا تھا. جہاں حکومت تھی کسرا کی. خراسان جو مشرقی علاقہ ہے, اور اس میں ایک علاقہ اصفہان جو آج اصفہان کہلاتا ہے, اس علاقے کا ایک محلہ یہودیہ, اس محلے سے دجال کا ظہور ہو. یہ مشرق میں خراسان کا علاقہ, اصفہان شہر, یہودیہ محلہ, جہاں سے یہ ظاہر ہوگا, اور جو اس کی اول فوج ہوگی وہ 70,000 یہودی ہوں, علیہم الطیالسہ, جن پر طیالسہ ہو چادریں. بعض علماء اہل لغت نے طیالسہ, جو طیالسان کی جمع ہے, بتایا ہے کہ یہ جو طیالسان یا طیالسہ ہے یہ ہری چادروں کو بولتے ہیں, ہری چادروں. تو ہری چادروں والے لوگ 70,000 دجال کے ساتھ ہوں گے, اس کی پہلی فوج ہوگی جنہیں لے کر وہ نکلے گا اور شرق و غرب اور شمال و جنوب میں جائے گا اور دنیا پر خانے با جائے گا. پوری دنیا پر چھا جائے گا. کیسے چھا جائے گا؟ اس کے فتنوں کے روپ کیا ہیں؟ ان کا تعارف ہونا چاہیے. فتنوں کے روپ یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من فتن ہی ان لہ جنت و نار. اس کا ایک فتنہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی ہوگی, اس کے ساتھ ساتھ چلے گی. یعنی جنت باقاعدہ باقاعدہ سرسبز و شاداب پھلوں والے باغات کی صورت میں, اور جہنم باقاعدہ آگ کی صورت میں, آگ کے شعلوں کی صورت میں. ایک طرف سرسبز و شاداب باغ ہوں گے اور دوسری طرف جلتی ہوئی آگ ہوگی, اور وہ لوگوں کو دعوت دے گا کہ میں رب ہوں, مجھے مانو, میری عبادت کرو, جنت میرے ساتھ ہے, تمہیں جنت کا داخلہ مل جائے گا, اور اگر میری عبادت نہیں کرو گے تو جہنم بھی میرے ساتھ ہے, تمہیں جہنم میں داخل کروں گا. اب یہ فتنہ, اس کا روپ آپ دیکھیں کتنا خطرناک روپ. اس وقت کتنے لوگوں کو استقامت ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ بات یاد رکھو کہ جنت ہو نار و نار ہو جنت, کہ جو اس کی جنت ہوگی در حقیقت وہ جہنم ہوگی, اور جو اس کی جہنم ہوگی در حقیقت وہ جنت ہوگی. اگر تم صبر کر لو گے اور کہو گے کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے منکر ہیں, ہمارا رب وہ پروردگار ہے, الہ العالمین ہے, ہم تمہیں نہیں مانتے, ہم اس آگ میں جانے کے لیے تیار ہیں, تم استقامت پر صبر کا مظاہرہ کرو گے وہ تمہیں آگ میں ڈال دے گا, آگ میں جاتے ہی وہ آگ تمہارے لیے گلزار جنت بن جائے گی, جنت بن جائے گی. یہ کون بچے گا؟ جسے ان تمام واسطات کا ادراک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ٹھنڈے پانی کی نہریں ہوں گی, اور جو اس کی دعوت قبول کرے گا انہیں وہ پانی پلائے گا, اور اس پانی کی دعوت دے گا وہ دنیا سے پانی ختم ہو جائے گا, اور جو دعوت قبول نہیں کرے گا انہیں وہ آگ میں جھونکے گا اور کہے گا اس آگ کو پیو. فرمایا کہ تم سر جھکا کے آگ کے خون بھرنا, جو لوگ پانی کے خون بھریں گے وہ پانی ان کے پیٹ میں جا کر آگ بن جائے گا, اور جو لوگ صبر و استقامت کا مظاہرہ کر کے آگ کے گھونٹ بھریں گے ان کے لیے وہ ٹھنڈا پانی بن جائے گا. یہ تمام علامتیں تمہیں معلوم ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ہیبت ناک فتنے کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ ایک عربی سے کہے گا کہ ان احییت لک اباک و امک تشہد انی ربک, اگر میں اسی وقت کھڑے کھڑے تیری ماں اور تیرے باپ کو زندہ کر کے تیرے سامنے کھڑا کر دوں تو مجھے مانے گا یا نہیں مانے گا؟ نہیں, کھڑے کھڑے تیری ماں بھی مر چکی, باپ بھی مر چکا, دونوں کو زندہ کر دوں, تیرے سامنے کھڑا کر دوں, تجھ سے بات ہی کرے, ہم کلام ہو, مانے گا یا نہیں مانے گا؟ اس نے کہا پھر میں کیوں نہ مانوں, ضرور مانوں گا. تو اپنے ساتھ وہ ایک شیطان کو حکم دے, اگر ایک شیطانہ کو, کہ تم اس کے ماں اور باپ بنو, وہ ماں اور باپ کا روپ دھار کر اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے اور اس سے بات کریں گے, یا بنیا انہو ربک, بیٹا اتباع ہو, اس کی اتباع کرو, اس کی بات مان لو, تمہارا رب ہے یہ. کتنا بڑا فتنہ ہے. اب ایک شخص کے سامنے اس کے مردہ ماں باپ زندہ ہو کر آ جائے, اسی شکل میں, اسی بولی میں بات کرے, تو کتنی جلدی وہ فتنے کا شکل, شراب کا شکار ہو سکتا. یہاں سمجھانا کیا مقصود ہے؟ یہ بات آگے بھی بتاؤں گا. سمجھانا یہ مقصود ہے کہ استقامت صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوگی جو اللہ کی وحی کے ساتھ چمتے رہے. یہ بات جانتے ہیں کہ جو فوت ہو چکے وہ زندہ ہو کر نہیں آ سکتے, اور اگر کوئی زندہ کر کے لانے کا دعوے دار ہے تو یقیناً وہ شیطان ہے, جس کا رابطہ شیطانی قوتوں کے ساتھ, اس کا ایمان قوی اللہ کی وحی کے ساتھ ہو, نہ کہ ان شیطانوں کے ساتھ. یہاں امتحان ہے اسلام کے انسان کے ایمان کی, اس کی ایمان کی پختگی کی, اور اس کے ایمان کی سلامت, کہ بالکل بظاہر تمہارے ماں باپ زندہ ہو کر آ گئے, لیکن تمہارے دل میں یہ چیز نہ ہو بلکہ وہ چیز جو خالق کائنات میں نے قرآن پاک میں فرما دی. بڑا فوج شدہ انسان زندہ ہو کر کیسے آ سکتا, تو قیامت کے دن اللہ ان کو زندہ کرے, ان کو اٹھا کر لائے گا, اس سے قبل نہیں. تمہارا ایمان وہی پر ہو نہ کہ ظاہری قصہ پر, تمہیں اس کے فتنے. فرمایا کہ میں نے فتنہ نہیں انہوں یمر والا ہے, اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ ایک قوم کے پاس سے گزرے گا, اس قوم کے پاس دے گا فیقت دے دوں, وہ قوم اس کی بات نہیں مانے گی, تکذیب کرے گی, تو وہ حکم دے گا اس قوم کے تمام مویشیوں کو, جانوروں کو, اس کے مال و متاع کو, اس قوم کے سارے اسباب کو, اور وہ اس قوم کے دیکھنے دیکھنے سب کے سب تباہ اور برباد ہو جائے. تاکہ ہم اس نقصان سے بچیں, وہ کھڑے کھڑے بادلوں کو اشارہ کرے گا برسو, بادل خوب برسیں گے, زمین کی طرف اشارہ کرے گا تم فصلیں اگاؤ, فصلیں اگائیں گی. وہ قوم دیکھ رہی, مویشی کھا رہے, ان کے تھن بھی پھوڑ گئے, دودھ سے بھر گئے, اور ان کی ککھیں بھی پھوڑ گئیں اور خوراک سے بھر گئیں, اور قوم یہ سارا منظر دیکھ رہی. یہ تصدیق کرنے والے مالی اعتبار سے برباد ہو گئے, مالی اعتبار سے خوشحال ہو گئے, اور تکذیب کرنے والے مالی اعتبار سے برباد ہو گئے. یہ فتنے, اس فتنے کا دور, مالی خسارہ کون چاہے گا؟ یہ قوم تو لالچی قوم ہے. ہمیں یاد ہے جب ایک دور میں حکومت نے ایک فرقہ رافضہ کو زکاۃ سے مستثنی قرار دیا, تو بڑے بڑے زمیندار, بڑے بڑے تاجر زکات سے بچنے کے لیے بینکوں سے راضیوں کے جو ہے وہ فارم لے کر اگر پھر کر کے دے دم راضی, یعنی مال بچانے کے لیے راضی بن گئے. جب یہ فتنہ نمودار ہوگا جہاں دیکھتے دیکھتے قوم کی امراض تباہ ہو جائیں گی, اور دیکھتے دیکھتے تصدیق کرنے والوں کی امراض بڑھ جائیں گی, وہ خوشحال ہو جائیں گے, تو کتنے لوگ جو ہے استقامت کا مظاہرہ کر سکیں؟ بہت تھوڑے لوگ, بہت تھوڑے لوگ. ہمارے اس کے فتنے میں سے فتنا یہ بھی ہے کہ اس کے پیچھے اس کے ماننے والے بے شمار کھڑے ہیں, اور ایک شخص کو جو اس سے مناظرہ کرنے اور اس سے مقابلہ کرنے آیا کہے گا میں تجھے ابھی مار سکتا ہوں, تجھے مارنے پر قادر, تو میرے اشارے سے مر جائے گا, اور اپنی قوم سے کہے گا کہ اس کی بات نہ سنو, اگر میں اشارے سے اس کو مار دوں تم کہے گا کہ میں بھارتی رب ہوں. قوم نے کہا کیوں نہیں, وہ اشارہ کرے گا حدیث میں کہ اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں اور پوری قوم دیکھے, پھر وہ کہے گا میں اس کو زندہ بھی کر دوں گا, اور زندہ کر کے اس سے باتیں بھی کروں گا, یہ اشارہ کرے گا وہ اس کے کھڑے ہو جائیں. اب وہ شخص سے کہیں گے, کہے گا کہ اب تم مجھے مانتے ہو نہیں مانتے؟ تو وہ کہے گا, وہ فرمائیں گے کہ میری بصیرت اور میرا علم تمہارے جھوٹا ہونے کے بارے میں پہلے سے بڑھ گیا ہے, یہ ہے عقیدے کی سلامت, کیونکہ میرے پیارے پیغمبر یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ اس کو لوگوں کے امتحان کے لیے عارضی طور پر طاقت اور قدرت دے گا تاکہ لوگوں کے عقیدوں کی سلامت کا امتحان ہو جائے, اور تم نے وہ کام کر دکھایا, مجھے وہ حدیث معلوم ہے, لہذا میرا ایمان پہلے سے بڑھ گیا اور مضبوط ہو گیا کہ تم وہی کذاب ہو, وہی دجال. اس میں کیا درس ہے؟ یہی سلامت عقیدہ کا درس, کہ اللہ کے بندو ٹھوس عقیدے کو اپنا لو, شوق کا بات اپنے کرتب دکھا کر کچھ بھی رہا, مجھے مانو. یہ ایک شخص فضا میں اڑ رہا گرتا نہیں, اور لوگوں سے کہنا دیکھو میں کتنا پہنچا ہوا ہوں کہ فضا میں اڑتا پھر رہا اور گر نہیں رہا. امام شافعی کا قول ہے کہ لا تغتروا بامرہ, کہ لوگوں اس سے دھوکہ نہ کھانا. تمہارے پاس اللہ کی وحی, اللہ کی وحی بھی چمتے رہو. یہی بات تو جان میں, اور آج کل بہت شوق تھا بعض اس قسم کے کرتب دکھاتے ہیں, اس قسم کے کرتب لوگ دکھاتے ہیں, واقعات آتے رہتے ہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کی وحی سے چمتے رہیں, اور یہ سمجھے کہ یہ شوق بہار جو ہے ان کے رابطے شیطانوں کے ساتھ, اگر یہ آگ پہ چل رہا ہے اور جلتا نہیں تو یا کہ اس نے ایسا مادہ یا محلول اپنے آپ پر مرا ہوا ہے جس پر آگ اثر نہیں کرتی, اور یہ شیطان اس کو اپنے اوپر اٹھا کے پھر رہا. اگر یہ فضا میں اڑ رہا ہے اور گرتا نہیں تو شیطان اس کو اٹھا کر اڑا رہے ہیں اللہ کی خلق کو گمراہ کرنے کے لیے. پانی پہ چلتا اور ڈوبتا نہیں تو اس کو شیطان سہارا دے کر چلا رہے ہیں اللہ کی خلق کو گمراہ کرنے کے لیے. ان شوق دفانوں کو وہ شیطان کا دوست سمجھے, نہ کہ رحمان کا, کیونکہ رحمان کے دوست اس قسم کے شوق دبادی کے کرتب نہیں دکھاتے. اللہ کے اولیاء کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ آگ پر چلے, پانی پر چلے, فضا میں چلے؟ نہیں, اولیاء کی پہچان یہ ہے کہ ارائنا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا بربهم وكانوا يتقون, جن کا اللہ پر ایمان ہو اور کبھی توحید پر قائم ہو اور ان کا دل ان کا عمل اللہ کی خشیت اور تقویٰ سے لبریز, یہ اللہ کے ولی. یہ سارے شیطان کے فتنے جن کے نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث میں ذکر فرمائے, حقیقت ان فتنوں کی ہمیں پہچان ہونی چاہیے. اتنے ہیبت ناک فتنوں میں کون استقامت میں قائم رہے گا؟ وہی جس پر عقیدے کی وسیعت ہو اور علم وحی کا نور ہو, قرآن حدیث کا نور, وہی استقامت میں قائم رہ سکے. اب سوال یہ ہے کہ دجال سے بچاؤ کی تدبیریں کیا ہیں؟ یقین یہ فتنے بڑا ہیبت ناک ہے. جو اس دجال اعظم کے ساتھ رونما ہو گئے, اور کبھی کبھی اس قسم کی علامتیں اور چھوٹے موٹے واقعات سننے میں آتے ہیں. ہمارا کام ان امور پر اللہ کی وحی کا منتقل کرنا ہے. میرے بھائی, سب سے پہلا جو امر ہے وہ ہے علم وحی کے ساتھ قائم رہنا, علم دین کے ساتھ قائم رہنا, پوری استقامت کے ساتھ, پوری دیانتداری کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ. مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان دجال یخرج انا خفقت من الدین بادبار العلم, شیطان کب دجال کب ظاہر ہوگا؟ جب دین کا معاملہ کمزور پڑ جائے گا اور علم ختم ہو جائے گا. علم ختم ہو جائے گا. دجال کے ظہور کا دور کیا ہے؟ جب دین کا معاملہ کمزور پڑ جائے گا اور علم رسد ہو جائے گا. علم رسد کیسے ہوگا؟ جب علم کا اہتمام نہ رہے اور جان پھیل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے رخصت ہونے کی شکل بیان کی, فرما کہ قرب قیامت جہل پھیل جائے گا اور جہل ثابت ہو جائے گا, علم اٹھ جائے گا. فرما کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا مثل الرجال ولا يقبض العلم قبض العلماء, کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینوں سے علم کو مٹا دے یا کتابوں سے علم کے حروف کو معاف کر دے, بلکہ علم کو اٹھائے گا, علماء کو اٹھائے گا. علماء رسد ہوتے جائیں گے, علم اٹھتا جائے گا. علماء کے دجال کے ظہور کا دور کون سا ہے؟ جب دین کا معاملہ کمزور ہو جائے گا اور علم چلا جائے گا. وہ علماء کا جانا اور علم کا ختم ہونا اور جہل کا پھیلنا, یہ فتنہ دجال کے ظہور کا وقت ہے. تو پھر اس کا تقاضا کیا ہے کہ علم کے ساتھ رابطہ مضبوط ہو. اور ابو داؤد الطیالسی کی ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ الا من ہوشی علم, جب نبی علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر کیا کہ لوگ فتنوں میں ملوث ہوں گے اور ملوث بھی ایسے ہوں گے کہ صبح کو مومن ہے شام کو کافر بن چکے اور اپنے دین کو پیش دیں گے چھوٹے موٹے دنیا کے فائدوں کے عوض, دنیا کی شہرت چاندی یا مال یا عہدہ اس کے عوض اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دین کو ذبح کر دیں گے. تھوڑا بچے گا وہ جس کا باطن جس کا دل جو ہے وہ علم سے بھرا ہوا ہو, علم سے بھرا ہو. تو اس کا معنی یہ کہ دجال کے فتنوں سے بچاؤ, اور دجال کا مقابلہ یہ قوی علم کے ساتھ. دجال کا ظہور کب ہوگا؟ جب علم ختم ہوگا رخصت ہو جائے گا. جس میں یہ دعوت ہے کہ علم کا اہتمام, علم پڑھا جائے پڑھایا جائے. اور میرے نزدیک دنیا میں علم کی سرپرستی جو ہے وہ دین کے مدارس کر رہے ہیں, صرف اور کوئی نہیں. علم اگر زندہ ہے موجود ہے تو کہاں موجود ہے؟ وہاں جو حدثنا اخبرنا اور قال قال رسول اللہ کی گونج صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ صرف دینی مدارس. یعنی دجال کے فتنے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو علماء ہے, علم ہے اور دینی مدارس ہے. اور جو علماء رستہ رستہ رخصت ہو جائیں گے اور علم ختم ہوگا تب دجال ظاہر ہوگا, کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان الدجال یخرج علی خفقت من الدین و ادبار العلم, کہ جب دین کا معاملہ کمزور ہوگا اور علم رخصت ہو جائے گا اور جہل پھیل جائے گا تب دجال ظاہر ہوگا. تو جو لوگ علم کے مخالف ہیں, علماء کے مخالف ہیں, مدارس کے مخالف ہیں, در حقیقت وہ دجال کا راستہ ہموار کر رہے ہیں, فتنوں کا راستہ ہموار کر رہے ہیں. اللہ کے بندوں, یہ دینی مدارس تمہارے ایمان تمہارے عقیدے اور یہ علماء تمہارے ایمان تمہارے عقیدے کی حفاظت کے مضبوط کرے ہیں. اس لیے ابو یوسف سختیانی ایک محدث ہے, ان کا ایک قول ہے بڑا عظیم شان, وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان من سعادت الاعجمی من حدث ان یرزقہ اللہ عالم من علماء السنہ, کہ ایک نوجوان کی سب سے بڑی سعادت اس بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی عالم کی صحبت عطا فرمائے, اس کے دل میں علماء کی محبت ڈال دے, علماء سے ملنا, ان کے پاس بیٹھنا, اپنے اشکالات کو حل کرنا, ان سے سوال کرنا, یہ شوق اس کے دل میں آ جائے. فرمایا کہ یہ اس کی سب سے بڑی سعادت. یاد رکھو علم کتابوں سے نہیں آتا, علم آتا ہے ان کتابوں کو علماء سے پڑھ کر. ایسے نہیں آتا آپ سمجھیں گے کتابیں خرید کر گھر بیٹھ جائیں اور گھر بیٹھ کر پڑھیں اور مفتی ہو جائیں. ایسے مفتی اللہ کی خلق کو گمراہ کر کے کہ مرضی سے پڑھتے ہیں, مرضی کا سمجھتے ہیں اور مرضی کے فتوے دیتے ہیں. علم تو ایک نور ہے جو سما پر قائم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ علم تسمعون منی, تم مجھ سے سنتے ہو, تم سے آگے لوگ سنیں گے, ان سے آگے لوگ سنیں گے, اور یہ سننے کا سنانے کا سلسلہ قیامت تک قائم رہے گا. مبارک ہے وہ شخص جو علم کے سما سے جڑ گیا, منسلک ہو گیا, اس لائن میں آ گیا جس لائن کے پہلے سرے پر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علم پڑھ کر سن کر حاصل ہوتا ہے, محض کتابوں سے پڑھ کر نہیں. کتابیں پڑھیں لیکن علماء سے پڑھیں تاکہ وہ صحیح علم آپ سمجھ سکیں, جو قرن بعد قرن جو ہے ان کتابوں کے ذریعے ان علماء کے سینوں میں منتقل ہو رہا ہے. تو یہ ایک درس ہے عظیم کہ دجال کے ظہور کا دور ذہاب علم کا دور, اور جب تک یہ علم قائم ہے دجال ظاہر نہیں ہوگا. یہ حق, یہ علم جب تک قائم ہے اور دین کے ساتھ تعلق قائم ہے دجال ظاہر نہیں ہوگا. یہ درس ہے فتنہ دجال کا. دوسری بات یہ کہ دین کے ساتھ اور اللہ کی وحی کے ساتھ تعلق, کیونکہ دجال سے بچاؤ یہ قبل علم کے احساس پر, یہاں بھی علم کی ضرورت ہے. جس کا ثبوت یہ ہے کہ میں نے حدیث بتائی آپ کو, بعض اور علماء کا یہ بیان ہے کہ یہ جو شخص جس کو دجال تو ٹکڑے کر دے گا یہ امام مہدی ہوں گے. امام مہدی جو دجال کا مقابلہ کرنے آئے گی, علمی اعتبار سے اس کا اس سے مناظرہ کرنے آئے گی, تاکہ اللہ کے بندوں کو بتائیں کہ یہ جھوٹا ہے, اور وہ اشارے سے ان کو قتل کر دے گا, دو ٹکڑے کر دے گا, پھر زندہ کرے گا. تو لوگ دیکھ کر ایمان لے آئیں گے, ان کا ایمان اور قوی ہو جائے گا کہ تم تو زندہ بھی کر سکتے ہو, مار بھی سکتے ہو, تمہارے پاس تو ربوبیت کی صفات موجود ہے, تم رب ہو. لیکن یہ کہیں گے کہ نہیں, تم وہی جھوٹے ہو, میرا ایمان پہلے سے بڑھ گیا, کیونکہ پیغمبر علیہ السلام یہ بھی فرمایا تھا کہ دجال احیاء و اماتہ کر سکے گا, اشارے سے مار بھی سکے گا اور زندہ بھی کر سکے گا. پھر وہ کہے گا اب تو مجھے مار کے دکھاؤ, تمہارے سامنے کھڑا ہوں, اب تمہیں مار کے دکھاؤ, اگر تم نے پہلے مارا تو مار اللہ کی تسخیر سے, اللہ نے تم کو فطرہ بنایا ہوا, اب مار کے دکھاؤ. دوبارہ وہ کوشش کرے گا لیکن کامیاب نہیں ہو سکے گا. اب یہ شخصیت دجال سے بچ رہی ہے کس بنا پر؟ اللہ کے نبی کی حدیث کے علم کی بنا پر. اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کو پہچان لو, اس کی دائیں آنکھ سڑے ہوئے انگور کی مانند اور وہ کانا ہے, اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہے, جو ہر مومن پڑھ سکے گا. دجال کو کون پہچانے گا؟ جس کے پاس ان احادیث کا علم ہو, جس کے پاس علم ہی نہیں وہ کیسے پہچانے گا؟ میں نے اس فطرے سے پوچھاؤ, بڑے قوی علم کی بنا پر, نبی علیہ السلام کی حدیث کا علم, نبی علیہ السلام کی حدیث کا علم. ابھی آپ نے سنا اختر ضیاء صاحب سے کہ ایک طبقہ دجال کو مانتا ہی, کیونکہ دجال کا ذکر حدیث میں قرآن میں نہیں, حالانکہ قرآن میں بھی اشارہ موجود. اللہ پاک کا فرمان سورہ نعام میں, یوم یاتی باب آیا تھا, جس دن تیرے پروردگار کی کچھ نشانیاں ظاہر ہوئی, اس دن لا ينفع نفس ایمان ہوا لم تکن امن قبل, کسی نفس کو اس کا ایمان نفع نہیں دے سکے گا جو اس وقت ایمان لایا ہو, جو اس سے پہلے ایمان نہ لا سکا اس وقت ایمان لایا اسے اس کا ایمان نفع نہیں دے گا. یہ جو پہلے سے ایمان لایا ہو لیکن اپنے ایمان میں وہ دیکھیا نہ کما سکا اسے بھی اس کا ایمان نفع نہیں دے سکے گا. فرمایا کہ فانتظروا انا منتظرون, کہ تم انتظار کرو ہم بھی انتظار کرو. یہ بات آیتیں کیا ہیں, یہ بات نشانیاں کیا ہیں؟ قرآن نے ان کا ذکر نہیں کیا. جو لوگ صرف قرآن کو قرآن سمجھنے کے تابع دار ہیں وہ اس کی تفسیر کر کے دکھائیں کہ وہ دن کیا ہے اور یہ بعض نشانیاں کیا ہیں, اس کی تفسیر کر کے دکھائیں. یہ تفسیر امام الانبیاء نے فرمائی, صحیح مسلم میں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات آیا کہ یہ تین نشانیاں, تین نشانیاں, ایک دجال, دوسرا طاقت الارض, وہ جانور جو زمین پر ظاہر ہوگا جو ایک الگ موضوع ہے, اور تیسرا ایک آگ نکلے گی مشرق سے جو لوگوں کو مغرب کی طرف ہانکتی ہوئی لے جائے گی. نہیں بلکہ تیسری نشانی آپ نے فرمائی کہ سورج کا طلوع ہونا مغرب سے, طلوع الشمس مغرب ہے, کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے, اس دن یہ طلوع ہوگا مغرب سے اور ڈوبے گا مشرق کی طرف. یہ تین آیتیں, یہ تین نشانیاں اپنے اپنے دور میں جب ظاہر ہوں گی تو کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا. تین آیتیں کیا ہیں اس کی قرآن نے وضاحت نہیں کی, لیکن اس مسئلے کو حل کرنا ضروری, فہم ضروری. امام الانبیاء نے فرمایا کہ وہ تین نشانیاں جس کا یہاں ذکر ہے, تو کہ دجال کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے, دوسرا ذکر ضمنی موجود ہے, ضمنی طور پہ, کہ جو بعض اوقات ایک چیز خبیث ہوتی ہے, اتنی حقیر ہوتی ہے, اتنی ذلیل ہوتی ہے کہ اس کو ذکر کرنے کی بجائے جو اس کے مقابلے میں خیر ہوتی ہے اس خیر کو ذکر کر دیا جاتا ہے تاکہ اس خیر کو پڑھ کے لوگ اس شر کو بھی سمجھ لیں. دجال کے مقابلے میں جو خیر ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے. جب دجال کے فتنے پوری دنیا کو ڈھانپ لیں گے اس وقت یہ خیر کی کرن ظاہر ہوگی, عیسیٰ علیہ السلام کو نزول عمر میں آئے گا اور اب دجال کو آ کر قتل کریں گے. تو نزول عیسیٰ کا ذکر قرآن پاک میں ہے, اور چونکہ آپ دجال کو قتل کرنا ہے, یہودی کو قتل کرنا ہے, لہٰذا ایک چیز کو حقارت کے بنا پر قرآن نے ذکر نہیں کیا, اس کا نام نہیں لیا, لیکن اس کے مقابل جو خیر ہے اسے بیان کر دی. یعنی حدیث یعنی قرآن پاک میں ضمنی طور پر دجال کا ذکر موجود ہے. فکریں آپ نے سن لی. اب بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ بچاؤ کا راستہ قوی علم ہے. فرمایا کہ علم حاصل کر لو. وہ ایک آنکھ سے کانا ہے اور اس کی جو کانی آنکھ ہے وہ ایسی ہوگی اور بائیں آنکھ ایسی ہوگی کہ اس کے اوپر بھی ایک مسا بڑا مضبوط سا جو ہے وہ بنا ہوا ہوگا. دائیں آنکھ سے بہت کم دکھائی دے گا, بائیں آنکھ سے دائیں آنکھ بالکل نابینا ہوگی, بالکل اندھا ہو. دائیں آنکھ سے اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگی. تو جس کو ان حدیث کا علم ہے وہ یقین فتنہ دجال سے بچ سکے گا. وہ دنیا کی سیاحت کرے گا, ہر جگہ جائے گا اور بڑی تیزی کے ساتھ. نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں اس کے تیز سفر کی مثال دی. فرمایا کہ اس بارش کی طرح وہ تیزی سے سفر کرے گا جس بارش کے پیچھے آندھی بھی ہو. اب بارش خود بڑی تیز برستی, پیدل پہ برستی, اور پیچھے اگر آندھی ہو تو وہ بارش کو کتنا تیز چلائے گی. فرمایا کہ اس تیزی کے ساتھ دجال بھی چلے گا اور سفر کرے گا. 40 دن رہے گا, ان 40 دنوں میں سے ایک دن ایک سال کے مانند ہوگا, اور ایک دن ایک مہینے کے مانند ہوگا, اور ایک دن ایک ہفتے کے مانند ہوگا, اور باقی سارے دن تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے. یہ دجال کے زمین پر قیام کی مدت ہے. صحابہ نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہ دن ہم نے پا لیا دجال کا اور ایک دن پورے ایک سال کا دن ہے, ایک سال کے برابر ہو گیا, قربان جاؤ صحابہ کے ایمان پر اور ان کے عمل پر. پوچھا یہ کئی فن سلی, ہم اس دن نماز کیسے پڑھیں؟ صحابہ کو نماز کی فکر, یہ طویل جگہ ہم نے پا لیا نماز کیسے پڑھیں؟ فرمایا اس پچھلے اندازے کی طرح پڑھ, یہ طے کر لینا کہ عصر اور ظہر میں کتنا وقفہ ہے, عصر اور مغرب میں کتنا وقفہ ہے, اس وقفے کے ساتھ ساتھ نمازیں پڑھتے رہنا. یہ صحابہ کا ایمان, اس کی مدت اس زمین پر قیام کی. تو فرمایا کہ فتنہ دجال سے بچاؤ کا ایک راستہ ہے. نبی علیہ السلام کی سنتوں کا علم ہے, جو ان سنتوں کا حافظ اور عالم ہوگا وہ بچ سکے گا. اب دو تیار سی کسی صاحب نے سن لے کہ علم میں خوشی علم, کہ جس شخص کے دل کو علم سے بھر دیا جائے وہ فتنوں سے محفوظ رہ سکے گا. دوسرا دجال سے تحفظ. ارے یہاں کہ نبی علیہ السلام اپنی نماز میں تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے دجال سے پناہ کی دعا کیا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال. امام طاووس کا قول آپ نے سنا کہ وہ اس دعا کو فرض کہتے تھے, اور کہتے کہ جو شخص یہ دعا تشہد میں نہ پڑھ سکے اس پر نماز کا اعادہ ضروری, دوبارہ نماز پڑھ. نبی اسلام نے بھی اس کو حکم فرمایا کہ دعا پڑھا کرو, یہ دعا آپ یاد کریں, اپنے بچوں کو یاد کریں تاکہ وہ اس تحفظ کے ذریعے اس شر سے محفوظ رہ سکے, اور ہر وہ شر جو مشابہ ہو دجال کے شر سے اس سے محفوظ رہ سکے. کیونکہ چھوٹے موٹے دجال پیدا ہوتے ہی رہیں گے اور ان کا شر دنیا میں پھیلتا ہی رہے گا. جو لوگوں کو گمراہ کریں گے, ان کے عقیدے خراب کریں گے, تو اس دعا کی برکت سے دجال آدم سے بچاؤ ممکن ہوگا, اور چھوٹے چھوٹے قبضہ پر دجال جو ظاہر ہوتے رہیں گے ان سے بھی تحفظ ممکن ہو. یہ دعا پڑی جائے, بار بار پڑی جائے. تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, فرمایا کہ یخرج وانا بین اظہرکم فانا حلیل کل مسلم. اگر دجال آیا اور میں موجود ہوا میرے دور میں آ گیا, دجال اگر میرے دور میں آ گیا, سارا حجیز جو کل مسلم, پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہر مسلمان کا میں دفاع کروں گا, دجال کا میں مقابلہ کروں گا اگر میں موجود ہوا. میں کافی ہو کے دجال کے لیے, ہر مسلمان کے لیے میں ڈھال بن جاؤں گا, دجال کو اس تک پہنچنے نہیں دوں گا, میں اس کا مقابلہ کروں گا. مجھے خوش با دی, اور اگر میرے باپ نکلا فکول کو حجیز نفس ہی, پھر ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص اپنا دفاع خود کرے. دفاع کیسے کرے؟ اس نور وحی کی برکت سے, کتاب و سنت کی برکت سے, قرآن و حدیث کی برکت سے, ان دعاؤں کی برکت سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دجال کی بات نہ ماننے پر وہ تمہیں اپنی آگ میں جھونکنے کی کوشش کرے تو فلیستغفر اللہ, وہ اللہ کی مدد طلب کرے, بل یقرا فرمایات سورۃ الکہف اور سورہ کہف کی ابتدائی دس آیتیں پڑھے, سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے. بعد حدیث میں فاتح کا ذکر ہے اور بعد میں خواتین کا ذکر ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں یا آخری آیتیں پڑھے, دونوں پڑھ سکتے ہیں, دونوں سے کوئی ایک پڑھ سکتے ہیں. ابتدائی آیات بھی یاد کرنی چاہیے تاکہ دجال اور دجال جیسے دوسرے دجالوں کے فتنوں سے تحفظ مل سکے, اور آخری آیتیں بھی پڑھنی چاہیے. امام الانبیاء محمد رسول اللہ ہر جمعے کے دن پوری سورہ کہف پڑھا کرتے ہیں. سورہ کہف بڑی عجیب سورت ہے, اس میں اللہ کی عجیب نشانی ہے. موسیٰ اور خضر کا قصہ ہے, روح کا ذکر ہے, اس میں ذوالقرنین کا واقعہ, اصحاب الکہف کا واقعہ, بڑے عجیب واقعات, یوم النشور کا واقعہ کے حالات ہیں اور یوم النفخ کے حالات ہیں. اس میں لوگوں کا تعارف ہے جو دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں, یہ سمجھ کر کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں, حالانکہ جو کر رہے ہیں سب باطل. بڑی عجیب صورت. تو نبی رسول ہر جمعہ پڑھا کرتے, بلکہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ سورت کہف جمعے کو پڑھ لے ازار مابین جمعہ تھا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے دو جمعوں کے مابین جو پورا ہفتہ ہے منور کر دے گا, روشن کر دے گا. یہ سورت کی برکت سے. یہ معمولی کام نہیں, جمعے کے دن کو ہم سایہ کر دیتے کہ آج دن ہے, کام کاج کر لو, گاڑی کی سروس کرا لو اور جناب فلاں کام کر لو, سارے کام جمعے کے دن. حالانکہ یہ دن سورہ کہف پڑھنے کا دن, اور یہ دن نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے کا دن, درود پاک پڑھو کثرت سے. یہ دن نافع کا دن, یہ دن جمعے کے خطبے کا دن, یہ دن نماز کا دن. اپنے اول وقت کو ان اعمال میں صرف کرو اور جمعہ پڑھ کر اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ, اور تم اپنے گھروں میں بیٹھے ہو, دکانوں پر کاروبار ہو رہے, اذان سن کر دوڑتے ہو, بھاگتے ہو, دو رکعت نماز پڑھ لی, برکتیں کہاں سے؟ تم مادیت کی نگاہوں سے دین کو دیکھتے ہو؟ اللہ پاک نے جو کچھ فرمایا اس پر عمل کرو. جب نماز پڑھ چکو اب پہلو زمین پر دیکھو کیا برکت تم کو حاصل ہوتی. سورہ کہف فرمایا کہ یہ سورہ کہف دجال سے مقابلے کی بہترین سورت, اس کے فوائد یا خواتین تمہیں یاد ہونے چاہیے اور ان کو پڑھتے رہو تاکہ دجال سے بھی اور جو چھوٹے موٹے فتنے دجال کے روپ میں آتے ہیں ان سے تحفظ حاصل ہو سکے. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث بہت میں درس ہے. فرمایا کہ من سمع بالدجال فلیجنا عنہ, جو شخص دجال کے بارے میں سنے وہ اس سے دور رہنے کی کوشش کرے. کچھ لوگ تماشبین ہوتے ہیں کہ چلو جا کر دیکھیے کیسا ہے کیا ہو رہا ہے, کچھ لوگ تماشبین ہوتے ہیں, اور یہ لوگ تراقی کے گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہی کا سبب بنتے ہیں کہ چلو بچوں کو لے کر چلتے ہیں کہاں یہ تازیہ دیکھ, سڑکیں بھری ہوئی, بچوں کو لے کر زلجناح دیکھنے, تازیہ دیکھنے جا رہے. لا حول ولا قوۃ الا بالله, جنازے نکلے گئے عقیدوں کے. کچھ لوگ گھر سے نکلتے ہیں, چلو فلاں شخص ہے کو بنتی ہے بولتا اچھا, اس کی تقریر سنے. نہیں, اس میں یہ درس ہے کہ نہیں, جو شر ہے, خرافات ہیں, بدعات ہیں, انحرافات ہیں, ان سے دور رہنے کی کوشش کریں. اور وہ شخص چاہے جو قوم کا معالج ہے, جو قوم کو آگاہ کر سکے کہ اس میں یہ فتنے اور یہ شر ہے, یہ شر کے پہلو حفاظت کی یہ صورت ہے. کہ جو شخص فتنہ دجال کے بارے میں سنے فل یا نہ آئے ہو, اس سے دور رہے, ہو سکتا ہے اس کی لپیٹ میں آ جائے. اور اگر فتنوں کی جگہ پر تم جاؤ گے تو تمہاری گمراہی کا سبب بن سکتا ہے, وہ فتنے تمہارے دل میں داخل ہو سکتے, پھر تمہارے جانے سے اہل بدعت کی جماعت بڑھ سکتی. ہوتے وہ چند ایک ہیں لیکن تلاش بین جب جاتے ہیں تو ان کی تعداد بڑی نظر آتی, پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی تعداد میں, کہ بڑی تعداد بھی بعض لوگوں کی گمراہی کا سبب بن جاتی. دین میں تعداد کو کوئی دخل نہیں, دین میں جو حق کا تعین ہے وہ اللہ کی وحی کے ساتھ منسلک ہے, تعداد کے ساتھ نہیں. جس کے پاس قرآن حدیث کے دلیل ہو وہ حق ہو چاہے وہ اکیلا ہو. وہ جو دلیل سے تو ہی دست ہو وہ باطل ہے چاہے وہ ایک کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما الناس کبیر میاں سے لا تقاتل فی مراحل, کہ لوگوں کی کثرت کی مثال ان 100 اونٹوں کی سی جن کو تم خریدو پالو پوسو کھلاؤ پلاؤ لیکن سواری کے قابل کوئی بھی نہیں. یہ کثرت کی مثال. تو کثرت میں یار حق نہیں, دلیل میں یار حق. تو بعض اوقات تم لوگ وہاں جا کر تماشبینی کر کے اہل بدعت کی جماعت کو بڑھا دے تم کی تعداد زیادہ نظر آتی, اور یہ بھی بات لوگوں کے لیے گمراہی کا راستہ. تو اس سے دور رہو, فتنے کی جگہ سے دور رہو, اپنے گھروں میں بیٹھو. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے فتنے ظاہر ہو تو تم اپنے گھروں پر یہ ساتھ کر رہی, تمہارے گھر کی چار دیواری بھائی لکھا تھی. اور یہ حدیث فرمایا کہ کن حرص میرے ہرا سے بھائی تھے, اپنے گھر کا حرص بن جاؤ, اپنے گھر کا حرص. حرص کیا ہوتا ہے؟ حرص گھر کا وہ سامان جس کے بغیر گھر کا گزارا نہ ہو. مثلا چولہا, روٹی پکنی ضروری ورنہ بھوکے مر جاؤ. یہ چولہا جو ہے یہ گھر کے حالات میں سے, ہر گھر میں چولہا ہوتا, ہنیا پکتی روٹی پکتی. تو گھر کا وہ سامان بن جاؤ جس کے بغیر گزارا نہیں, پھر تم وہ انسان نہ رہو بلکہ چولہے بن جاؤ. یہ چولہا ہر گھر کی ضرورت ہے, وہ گھر میں رہتا ہے, تو میں بھی چولہے کی طرح گھر میں رہوں. اس طرح گھر کو لازم پکڑ لوں فتنوں سے بچاؤ کے لیے, فتنوں سے بچاؤ کے لیے. یہ بھی قصہ بھی دجال میں ایک درس ہے کہ ہم اس فتنے کی تماش بھی نہ کریں بلکہ عافیت کا راستہ اختیار کریں. اور عافیت کا راستہ یہ ہے کہ اہل بدعت سے دور رہیں. یاد رکھو اہل بدعت کی دوستی نقصان دہ. سلف صالحین فرمایا کرتے تھے کہ ہم بدعت سے زیادہ اس شخص کو خطرناک سمجھتے تھے جو اپنے آپ کو اہل سنہ کہتا اور اس کی دوستی اہل بدعت سے ہوتی. زیادہ خطرناک کیوں؟ اس لیے کہ بدعتی, کیونکہ بدعتی ہے اس کا خطرناک ہونا معلوم ہے, اس سے بچنا آسان. لیکن یہ سنی جس کی شہرت یہ کہ سنی اہل سنت میں سے اور وہ اہل بدعت سے جا کر بیٹھتا ہے تو یہ خطرہ بن سکتا ہے. عام لوگ سمجھیں گے کہ بڑا وقیر قدر ہے, جب یہ بیٹھتا ہے فلاں کے ساتھ تو اس کو فلاں بھی ٹھیک ہے. اس سے دینی غیرت ختم ہوتی, بلاحرا ختم ہوتی. یہ آج بہت سے لوگ, بہت سی جماعتیں محض اپنی چمک دمک میں اضافے کے لیے اور اپنے پھیلاؤ کے لیے اہل بدعت کے ساتھ ملتے ہیں, ان کو اپنے پروگراموں میں دعوت دیتے ہیں, ان کی تقریم کرتے ہیں, تعظیم کرتے. امام آجوری کتاب شریعہ میں حدیث لائے صحیح سند کے ساتھ کہ من وقر صاحب بدعت فقط آئین علی حد بدعت, فقط آئین علی حد بدعت, کہ جو شخص کسی بدعتی کی تعظیم کرتے ہیں یا اس کی توقیر کرتے ہیں اس شخص نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا, ڈھا دیا اس. پس نے کن مقاصد کے تحت اب لوگ اس طرح جھکاؤ اختیار کر رہے ہیں؟ بدعتیوں کے ساتھ رابطے, ان کے ساتھ دوستیاں, ان کو دعوت دینا, پروگراموں میں شمولیت, اور ان کی بدعات کو برداشت کرنا, ان کے شرک کو برداشت کرنا, پتہ نہیں کیا مقاصد. لیکن نہیں, ان سے دور رہنا چاہیے. ان کے ساتھ ملاپ سے کیا ہوگا؟ بدعت مضبوط ہو کہ سنت کمزور ہو. بھی اگر دودھ ہو اور دودھ میں پانی کو ملا دو یا دودھ پانی میں شامل کر دو تو کیا دودھ کی قیمت بڑھ جائے گی؟ سونا جو ہے ملاوٹ میں شامل کر دو تو ڈھیر بڑھ سکتا ہے, لیکن سونے کی قیمت کہاں جائے گی؟ دودھ اگر 2 کلو ہو اور 2 کلو پانی میں اس کو شامل کر دو تو 4 کلو آ جائے گا, لیکن یہ قیمت بڑھ جائے گی کیا؟ معیار بڑھ جائے گا کیا؟ نہیں, دودھ کا معیار گھٹے گا, کم ہوگا. سونا اگر 10 تولے ہے اس کو 10 تولے کھوٹ میں ملا دو تو 20 تولے ہو جائے گا, ڈھیر بڑھ جائے گا, لیکن سونے کا معیار بڑھے گا؟ نہیں بڑھے گا. اگر ایک اہل سننا ملے گا مختلف ہوگا کسی بدعتی کے ساتھ تو اہل سننا وہ دو ہو جائیں گے لیکن معیار نہیں بڑھے گا. ہمیں تو ہمارے سے کیا کریں گے, کیا سروکار ہے؟ ہمارا توکل اور تعلق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے, اللہ کی وحی کے ساتھ, اللہ کے علم کے ساتھ. یہ تقوی پرہیزگاری اور یہ منع سر سارے ہند کے. تو اس حدیث میں یہ درس ہے. تو دجال کے فتنے یہ تباہ کاری ہیں, وہ ہم نے کچھ مظاہر دیکھے, اور بچاؤ کے جو راستے ہیں وہ ہم نے سنے اور پڑھے. تو اپنے سامنے ساری چیزیں رکھے, اپنے سامنے ساری چیزیں رکھے. اور یہ جو فتنے ہیں ان کا مختلف فتنوں پر انتباہ ہو سکتا ہے. دجال سے دور رہنا. اس میں یہ درس ہے کہ ہر مرتبے سے دور رہو. اس کے پاس دعوت کے لیے جا سکتے ہو, اس کو دعوت دو, لیکن باقی اس کی توقیر, اس کی تعظیم, اور اہل بدعت کی اپنی جماعت میں اضافہ, یا بدعتی کے پاس جا کر اس سے سوال کرنا کہ ہمیں دو, ہمیں چندہ دو, ہمیں پیسے دو, ہمارے کام کو مستحکم کرو, یہ تمام چیزیں دینی غیرت کا جنازہ ہے. اور پھر علم, اس کی سرپرستی, اس کی حوصلہ افزائی, مدارس کا قیام, کتابوں کو پڑھنا, علماء کی صحبت. سفیان ثوری کا قول ہے کہ کہ عالم دین اگر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو, پہاڑ کی چوٹی پر, گھنٹوں چاہیے اس پر وہاں جانے کے لیے اور گھنٹوں واپس آنے کے لیے, تو پھر بھی فرض ہے کہ ہر روز جاؤ اس کے پاس, جا کے بیٹھو اس کے پاس, سنو اس کا علم, اس سے علم حاصل کرو, علماء کے پاس جایا کرو. کسی علماء کی مصاحبت کے فائدے, یہ نہیں ہے کہ جس شخص نے مسئلہ پوچھنا ہو اور کسی فوراً کسی عالم کا قصد کرے, یہ طبرانی کی حدیث ہے, اس کا یہ مفہوم ہے, فوراً کسی عالم کا قصد کرے تو گھر کی چوکھٹ عبور کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے. فرمایا کہ منصرہ کا طریق نکلتا میں سبھی علم, جو شخص ایک راہ پر چلے طلب علم کے لیے, کسی عالم کے پاس جا رہا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دے. وہ درسگاہ کی طرف نہیں جا رہا, عالم کی طرف نہیں جا رہا, بلکہ وہ جنت کی طرف جا رہا. کتنا بڑا فضل ہے اور کتنا ثواب اجر ہے. تو علم کی سرپرستی, علم کی حوصلہ افزائی, علماء کی توقیر, علماء کی صحبت, مدارس کا قائم ہونا ہر گلی محلے میں, اور قال قال رسول اللہ حدثنا اخبر اللہ کی صدائیں, یہ در حقیقت دجال کے فتنے سے بچاؤ کا سب سے مضبوط قلعہ ہے. یہ تقاضا, یہ دروس ہے اس فتنے کے تعلق سے, اس فتنے کے حوالے سے. ایک حدیث اور فائدے سے خالی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اس حدیث پر ہمیں فخر, ہم بہن عالم حدیث ہے, اس پر ہمیں فخر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کا ذکر کیا بنو تمیم کا. ابو ہریرہ کی حدیث ہے, فرماتے کہ مجھے قبیلہ بنو تمیم بڑا پیار, کیونکہ اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے تین باتیں ارشاد فرمائی. ایک, جب بنو تمیم کا صدقہ مصر نبی میں پہنچا تو اللہ کے پیغمبر نے صدقے کا ڈھیر دیکھا, پوچھا یہ مال کہاں سے آیا, کہا کہ یہ صدقہ بنو تمیم کا ہے. فرمایا کہ ہاں نہیں, صدقہ تو قوم نہیں, یہ تو میرے اپنی قوم کا صدقہ. نبی علیہ السلام نے بنو تمیم کو اپنی قوم قرار دی, اپنی قوم قرار دی. دوسرا, عائشہ صدیقہ کے پاس ایک لونڈی تھی جو اولاد اسماعیل سے تھی, اسماعیل اسلام کی اولاد سے. فرمایا کہ عائشہ آتقیہا فإنہا من بعد اسماعیل, وہ تمیم تھی, لونڈی تمیم کی تھی, بنو تمیم کی. فرمایا کہ عائشہ اس کو آزاد کر دو, یہ لونڈی اسماعیل اسلام کی اولاد میں سے, وہ بنو تمیم جو ہے وہ اولاد اسماعیل سے. فرمایا کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں سن سن کر بنو تمیم کی محبت میرے دل میں پیوست ہو گئی. اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ وہ اشد امتی علی الدجال, دجال کا مقابلہ کرنے میں اور دجال کے فتنہ کا قلع تما کرنے میں سب سے سخت بنو تمیم ہوں گے. سب سے سخت کون ہوگا؟ بنو تمیم ہوں گے. اس سے کیا ثابت ہوگا کہ بنو تمیم کا قبیلہ ہے جو اس دور میں بھی تھا اور قیامت تک رہے گا. اس دور میں تھا نبی علیہ السلام کے کئی صحابی تمیمی, بڑے بڑے تابعین تمیمی, بڑے بڑے محدثین تمیمی, اس دور میں تھا اور قیامت تک رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس قبیلے نے دجال کا مقابلہ کرنا ہے, بلکہ دجال کے خلاف سب سے سخت ہوں گے, تو آج بھی موجود ہے, قیامت تک رہے گی. اور الحمدللہ ہم نے تتبر کیا بنو تمیم کا کہ ان کی علماء کون, اہل علم کون ہے. کیونکہ فیصلہ عوام الناس سے نہیں ہوتا, فیصلہ علماء سے ہوتا. بنو تمیم کے جتنے علماء بھی ہم نے دیکھے یا ان سے ملے, وہ سب کے سب اہل حدیث ہیں, سب کے سب اہل حدیث ہیں, سب عقیدے کے, منہج کے. یہ حدیث گویا بنو تمیم کے لیے ایک منقبت ہے, اور بنو تمیم کا عقیدہ, ان کا منہج, ان کا عمل, اتباع سنت, اللہ کی وحی سے تمسک, یہ تمام چیزیں الحمدللہ مسلک اہل حدیث کے مطابق ہیں. اور یہ ایک بڑا فخر ہے ہمارے لیے. یہ نشانی ہے, بعض کا دکھاتا ہے, میں بس قرآن قرآن ہے, حدیث ہے, اگر نہیں سمجھ سکے تو نشانیوں سے سمجھو کچھ, کہ یہ قبیلہ دجال کے مقابلے سب سے سخت ہو گیا. تو سختی کیا ہے؟ عقیدے کی, منحج کی, عمل کی, اللہ کی وحی سے تمسک کی, وہ تمام واسطات جو بحمد جماعت اہل حدیث موجود. تو یہ ایک بشارت ہے, عظیم بشارت, کہ یہ قوم دجال کا مقابلہ کرے گی اور سب سے سخت ثابت ہوگی. میرے دوستوں اور بھائیوں, یہ فتنے عام ہوں گے اور دجال پوری دنیا پر پھیل جائے گا اور چھا جائے گا, دنیا کو گمراہ کرے گا. اول عمر میں 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے اور پھر ان کو لے کر پھیل جائے گا, دنیا کو ڈھانپ لے گا. اور ایک عجیب گمراہی کا اور تغلیل کا دور ہوگا. بلا کر اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا, نزول عیسیٰ علیہ السلام جو ایک حق مسئلہ ہے. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے, حدیث میں بھی اس کا ذکر, اور یہ موضوع ایک الگ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور کیا ہوگا, کیسا ہوگا. لیکن آج کے موضوع سے تعلق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت کو لے کر نکلیں گے دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے. دجال اس وقت اپنے سفر کے آخری مراحل میں ہوگا بیت المقدس کی طرف, فلسطین کی طرف. عیسیٰ علیہ السلام منارہ شرقیہ دمشق میں جو موجود ہے وہاں کا نزول ہوگا اور پھر وہاں سے وہ اپنے ساتھی سے کہیں گے چلو دجال کا مقابلہ کرتے ہیں. اس وقت کہ دجال کا سامنا ہو جائے گا عیسیٰ علیہ السلام سے, اور دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر یہ روح کو کمائی ہوں جزم البل ہو فلم, عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پگھلنے لگے گا, پگھلنے لگے گا. اس طرح پگھلے گا آہستہ آہستہ جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے, جیسے نمک پانی میں اس طرح آہستہ آہستہ پگھلنے لگے گا اور راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرے گا, دوڑنے کی, بھاگنے کی. عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور تعاقب کر کے ایک جگہ باب لدھ وہاں کو پکڑ لیں گے اور پکڑ کے اس کو قتل کر دیں, پکڑ قتل کر دیں. اب جو جماعت آپ کے ساتھ ہے وہ دجال کی فوج کا مقابلہ کرے گی. ویسے بیشتر جو دجال کے ساتھی ہیں وہ دجال کے منہ سے نکلنے والی ہوا سے ہلاک ہو جائیں گے. یعنی کہ اس کی جو سانسیں ہیں وہ سانسیں وہاں وہاں تک جائیں گی جہاں جہاں تک اس کی آنکھیں جاتی, جہاں تک اس کی آنکھیں جو ہے وہ کام کرتی ہے وہاں تک وہ سانسیں جائیں گی, اور یہ سانس جہاں جہاں تک پہنچے گی وہاں وہاں تک لوگ ہلاک ہوں گے. جن تک نہیں پہنچے گی ان کا مقابلہ عیسیٰ علیہ السلام کی فوج کرے اور ان کو تباہ کرے. حتیٰ کہ اس وقت یہ یہودی, یہ دنیا کی ناپاک, نجس اور خبیث قوم اب پناہ مانگے گی, چھپنے کی کوشش کرے, چھپتی پھرے گی, کہاں پھریں, کہاں چھپیں, کیسے بچ سکیں. درختوں کا آڑ لیں گے, پتھروں کی آڑ لیں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ درختوں اور پتھروں میں قوت گویائی پیدا کر دے گا. وہ بولے گا ان سے آواز آئے گی, تعال یا مسلم فإن معي یہودی, مسلمان میرے پاس آؤ, میرے پیچھے یہودی چھپا ہو, اس خبیث قتل کرو. آگ مانا یہ یہودی اتنے ناپاک اور خبیث قوم ہے کہ یہ پتھر اور درخت جو آج بول نہیں سکتے, اگر بولتے ہوتے تو آج بھی بولتے, جو بول نہیں سکتے اس وقت بولیں گے, کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ شر ہے, یہ فتنہ ہے سارا کا سارا. یہودی شر ہے, خبیث ہے, بلکہ اس سے بھی کوئی گندا لفظ ہو تو اس پر منتبہ پتھر بولیں گے. کوئی یہودی اس زمین کا بوجھ ہے, پتھر ان سے نفرت کرتے ہیں, درخت سے نفرت کرتے ہیں. اس وقت اپنے نفروں کا اظہار کریں گے کہ ادھر آؤ, ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہے, اس کو قتل کرو. آ کر تو آج جا کر ان کو قتل کریں گے. اس طرح جو دجال کی فوج ہے, سپاہ ہے, وہ سب کا خاتمہ ہو جائے گا, صفایا ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام پھر اس سرزمین پر رہیں گے اور اللہ کی وحی کو, قرآن و حدیث کو نافذ کر دیں گے, اور زمین عدل سے, انصاف سے, کتاب و سنت کی حاکمیت سے اور پیغمبر علیہ السلام کی شریعت سے بھر جائے گی. اس کا طریق اور اس دور کی برکتیں کیا ہوں گی, یہ ایک مستقل موضوع ہے. بڑے اس میں دروس ہیں اور بڑے اس میں نصائح ہیں, ان کو سمجھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ یہ ایک مستقل موضوع آئندہ پروگرام میں کبھی رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم کو دجال کے فتنے سے بچنے کی اور دجال جیسے جو بھی فتنے ہوں ان سے ہم کو پناہ دے, ہم کو عافیت دے, عقیدے کی سلامت دے, سنت کی محبت عطا فرما دے, اپنی وحی سے مسلک رہنے کی توفیق عطا فرما دے, اور ہمارے عقیدے, عمل, ان تمام کی حفاظت فرما دے, اور ہم کو موت کے دم تک, مرتے دم تک صحیح عقیدے پر قائم و دائم رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
الله.